مل کر آپ حضرات بلند آواز سے تین مرتبہ محمد آل محمد کی بارگاہ میں درود کی تلاوت فرما دیں. ایک بچی نازش رضا علیل ہے, دعائے صحت کی اپیل ہے اس کے لیے, کیونکہ فرش رضا ہے. بہرحال بہتر تو یہ تھا کہ مجلس کے بعد دعا کی جاتی, لیکن چونکہ شاید میں بھول جاؤں اس لیے میں نے ابھی دعا کروا دی. اور کیونکہ مجلس کے بعد دعا کا وقت اس لیے ہوتا ہے کہ ہم طہارت کے اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں جن ہمارے متصل ہوتے ہیں جناب سیدہ کے قلب سے. لیکن بہرحال دعا کر دیجیے آپ لوگ اور تمام وہ مریض کہ جو اس وقت ہاسپٹل میں گھر میں ہیں, بیمار ہیں, جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں, جن کی کوئی تیمارداری یا عیادت کرنے والا نہیں. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ان ہستیوں کی کہ جنہوں نے ان ہستیوں میں اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کیا. ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کی تجھے قسم دیتے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. اس بچی مخصوصاً اس بچی نازش رضا جو ہے علی, اس کو صحت مندی اور شفا عاجل و کامل عطا فرما. یہاں تک جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے جو اعزہ اقربا رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائے. اور جو بھی گھر میں اپنے کسی مریض کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہے حسین ابن علی کا ذکر سننے, ہاسپٹل میں اپنے کسی چلنے والے کو چھوڑ کر آیا ہے مولا حسین کا ذکر سننے, پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں مولا حسین کی, کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قسم دیتے ہیں تجھے کہ اس کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حب الله. عزت گرامی, ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یقیناً آج تک اور کل تک بلکہ جو گفتگو ہوئی وہ ولایت الہیہ کے تحت ہوئی یا ولایت الہیہ پر گفتگو کی, اور وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. یقیناً ولایت الہیہ کا قیامت سے کیا تعلق ہے یہ بات ابھی تک رہ گئی کہ اس کو صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا سکے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا. لیکن اگر ذرا سی توجہ آپ حضرات مزید اگر اس پر غور فرمائیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس ہستی کو اس کائنات پر ولایت کا حق حاصل ہے, جو ولی ہے, جو ولایت رکھتا ہے, جب قرآن میں سورہ احزاب نے فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ پروردگار عالم کی جانب سے نبی کریم کو ایک تحفہ ملا, ایک اعزاز ملا, ایک اختیار ملا. پروردگار عالم نے سرفراز فرمایا نبی کریم کو اولویت کے ساتھ کہ زیادہ حق ہے رسول کو, زیادہ سزاوار ہے رسول خدا, لیاقت رکھتے ہیں, شائستگی رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی بھی لفظ اب یہی ہے اولویت کا, کس پر؟ مومنین پر. ان کی جانوں سے زیادہ تصرف رکھیں, ان کے مال پر رسول خدا زیادہ تصرف رکھیں, اور ان کی ہر چیز پر کہ جو مومنین کو عزیز ہے، رسول خدا مومنین سے زیادہ ان کی تمام چیزوں پر تصرف رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں. اور میں نے ایک مثال یہ بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ دیکھیے دنیا والوں کی تربیت اور نبی کریم کی تربیت، معصومین کی تربیت، اس کا مرحلہ اور مرتبہ یہ ہے کہ مشکل ترین رستوں پر چلانا ہے رسول خدا کو. رسول خدا چاہتے ہیں کہ اطاعت الہی کے سلسلے میں اور اس رستے پر چلیں، عالم غیب تک لے کے جانا چاہتے ہیں رسول خدا. نفس انسانی کو یہ خلعت اور یہ تمغہ عطا کرنا چاہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. معرفت نفس عطا کرنا چاہتے ہیں، اس سے مشکل کوئی چیز نہیں. اگر معرفت نفس کی گہرائی کو آپ کو سمجھنا ہے تو دنیا کے تمام جامعات، تمام درسگاہوں میں جا کر دیکھیے کہ انسانی نفس، انسانی روح پر ان کی کتنی ریسرچ ہے، کتنی تحقیق ہے. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا والے جب خدا کی بات کرتے ہیں تو انسانی نفس سے باہر نکل کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. خدا کو کائنات کے اطراف و اکناف میں، جوانب میں کہیں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ ختمی مرتبت کا وہ معجزہ ہے، ختمی مرتبت کے علم کی وہ تجلی ہے کہ جہاں پر ختمی مرتبت مولا کائنات علی ابن ابی طالب پنجتن ان کا معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ دیوار پر قالین ٹنگا ہے، اشارہ کیا یا اسد اللہ خود عدو اللہ، شیر زندہ ہو کر آ گیا. ان کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کی جانب اشارہ کیا، پہاڑ سرک گیا. ان کا معجزہ صرف یہ نہیں ہے ختمی مرتبت کا کہ جو مولا کائنات نہج البلاغہ میں بیان فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا آ گیا. صرف معجزے کے یہاں تک نہیں ہے. ان کا حقیقی اور اصلی معجزہ ان کے وہ جملے ہیں کہ جو انہوں نے کائنات میں اس وقت کہے، 1400 سال پہلے اس وقت کہے، کہ جس کے بارے میں آج تک عقل انسانی جتنا بھی سوچے کیا اس جملے تک پہنچ گئی؟ نہیں پہنچی. اس جملے کی حقیقتوں تک نہیں پہنچی. کائنات میں جب سائنٹسٹ، فلسفی، آج کے دور کا دہریہ ایتھیسٹ جب خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر ڈھونڈنا چاہتا ہے. خدا کو کسی پہاڑ، ستارے، چاند، سورج، درخت، سمندر، چرندے، درندے، پرندوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ فلاں چیز موجود ہے یا نہیں تو جا کر دیکھوں، ڈھونڈوں، کس طرح سے جاؤں، کیا کروں. تو وہ اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے. لیکن یہ ختمی مرتبت کے علم کی ایک معمولی سی تجلی ہے، علی ابن ابی طالب کے علم کی معمولی سی تجلی ہے. یہ رسول خدا کی میراث کا کرشمہ ہے کہ تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، اپنے نفس سے باہر مت نکلو، اپنے نفس میں خدا کو ڈھونڈو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تو یہ روح انسانی، نفس انسانی، یہ کس مقام پر ہے، یہ کس مرتبے پر ہے؟ کہ پروردگار کا آئینہ ہے یہ. کیونکہ پروردگار نے فرمایا نا، میں یہ آیت آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم اپنے نشانیاں انہیں دکھلائیں گے آسمان و زمینوں میں، آفاق میں. آفاق افق کی جمع ہے، اور انگریزی میں اگر یہ صحیح ترجمہ ہو ہورائزن کہتے ہیں اسے، کہ افقوں میں دکھلائیں گے، آفاق میں، اور ان کو ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ پروردگار حق ہے. تو یہ نبی کریم ذات انسانی سے شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی معرفت رکھتا ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے. کس حد تک معرفت رکھتا ہے؟ کہ میں ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ہوں، میں وجود رکھتا ہوں، نبی کریم فرما رہے ہیں تم نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، خدا کو پہچان لیا. لیکن کائنات میں اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جو خدا کو نہیں مانتے، اپنے وجود کا احساس کرتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں مانتے. غلطی کہاں پر ہے؟ خامی کہاں پر ہے؟ ٹریک سے اترا کہاں پر یہ انسان؟ پٹری تبدیل کہاں کی اس نے؟ اس نے وہاں پر کی کہ معرفت نفس جس طرح سے اسے اختیار کرنی چاہیے تھی، جہاں جس طرح سے اسے معرفت نفس حاصل کرنی چاہیے تھی، اس نے معرفت نفس اس طرح سے حاصل نہیں کی. یہ معرفت نفس کس طرح سے حاصل ہوگی؟ دوبارہ قرآن کی طرف جانا پڑے گا. ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ کے محتاج ہو. واللہ خدا ہے جو غنی ہے، خدا ہے جو حمید ہے، یعنی خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہر چیز سے بے نیاز ہونے کے باوجود تعریف کے لائق ہوئی ہے. تم اس حالت فقر کو اپنے اندر پاؤ، تم اپنے اندر اس حالت فقر کا احساس کرو. جتنا جتنا زیادہ تمہارے اندر ہماری بارگاہ کی نسبت احساس فقر، احساس محتاجی، احساس نیاز مندی بڑھتا رہے گا، تم سمجھو گے کہ تم عبودیت کی منزلیں طے کر رہے ہو، لیکن در حقیقت تمہارا سفر ربوبیت کی جانب ہے. یعنی یہ بندہ اختیار کر رہا ہے بندگی کو، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ تو خدا کی جانب سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ تو ایک ایسے مقام پر پہنچے گا اپنی تمام صفتوں کو فنا کر کے، اپنی ذات کی تمام آلائشوں کو دور کر کے، کہ پروردگار کی حالت تیرے ساتھ یہ ہو گیا انسان کہ پروردگار تیری آنکھ بن جائے گا، کبھی تو پروردگار کی آنکھ بن جائے گا، کبھی تو پروردگار کے کان بنے گا، کبھی تو پروردگار کا ہاتھ بنے گا. اب پروردگار کو جس چیز پر بھی قبضہ کروانا ہوگا تیرے ہاتھ کے ذریعے قبضہ کروائے گا. پروردگار کو جس کی جانب نگاہ غیظ کے ذریعے دیکھنا ہوگا اس انسان کے ذریعے نگاہ غیظ ڈالے گا. پروردگار کو جس کی جانب رحمت کا سمندر بہانا ہوگا اس شخصیت کو، اس شخص کو رحمت عطا کرے گا جو مرکز رحمت پروردگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان سمجھ چکا ہے کہ میری محتاجی کتنی زیادہ ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اس محتاجی، احتیاج، نیاز مندی، بندگی، فقر کا احساس سب سے زیادہ کسے ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مقام عبودیت پر آئے. مقام عبودیت کیا؟ یعنی پروردگار، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تیرا بندہ ہوں، نہ اپنی زندگی پر میرا کوئی اختیار ہے، نہ اپنی موت پر کوئی میرا اختیار ہے، نہ برزخ میں مجھ پر اپنا کوئی اختیار ہے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر مجھے اپنا کوئی اختیار ہے. مالک کل تو ہے. تیری ذات کی جانب جو میں نے اظہار فقر کیا اور اس اظہار فقر کے نتیجے میں جو رسوم بندگی بجا لایا، جو رسوم عبودیت بجا لایا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اپنے اس بندے کو بندگی کے راستوں پر چلتا ہوا تو دیکھے لیکن اپنی ربوبیت کا فیض نازل نہ کرے؟ کیونکہ بندگی مکمل تھی، کیونکہ بندگی مطلق تھی، کیونکہ بندگی عرش الہی پر تھی، اس لیے معراج نصیب ہوئی. اب جب بھی ربوبیت معراج پر جا کر بندوں کے ساتھ تعلق رکھے گی، اسی بندے کے ذریعے تعلق رکھے گی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ خدا تو تھا، خدا ہے، نبی کریم کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھیے انسانی نفس میں، انسانی روح میں جو درجات ہوتے ہیں وہ مختلف درجات ہیں. کبھی ہم انسان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم انسان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں ابھی. ابھی ہمیں یہاں پر کچھ خاص انسانوں کی بات کرنی ہے. ولایت الہیہ، قیامت. وہ شخص جو خدا کو جانتا ہے، وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا شعر ایک بہت بری طرح سے پڑھا گیا. اب وہ کہیں پڑھے انسان تو تمسخر اڑتا ہے، لیکن شعر بہت بڑا ہے. لیکن کیا کیا جائے، خود ہی کو کر بلند اتنا آپ سب کو آتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ کیسے ہوگا حضور؟ دیکھیے یہ ایسے ہوگا کہ اس کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے. یہ ان لوگوں سے مختص ہے کہ جن کی بندگی مطلق تھی، جن کی بندگی بغیر کسی قید و شرط کے تھی، جن کی بندگی اس مقام پر تھی کہ پروردگار عالم نے روح اور نفس ابراہیم کو دیکھا، ایک امتحان کے لیے چنا، ابراہیم لائے، فلما اسلم وتلہ للجبین. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری پھیرنا چاہتے تھے لیکن پروردگار کی مصلحت ہے. اب یہاں پر کوئی بکراتی نہ جھاڑے، کٹھجتی نہ کرے. نفس ابراہیم ایک طرف ہے، دوسری طرف مشیت عزدیت. میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از اسی طرح سے لے لیجئے اور مطالعہ کیجئے. تفسیر میں جو کہا ہے علماء نے، علماء سے ایک سوال ہر آدمی کر سکتا ہے کہ جو بھی آپ نظریہ پیش کریں گے ان آیات عبودیت ابراہیم کے سلسلے میں، سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہیں وہ انسان کے جس کو پتا تھا کہ یہ آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہے یا میدانوں میں؟ آپ ہیں وہ ہستی کے جو رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, جس کا دعویٰ یہ تھا رسول کی وفات کے بعد کہ مجھ سے پوچھو میدان میں نازل ہوئی آیت یا پہاڑ پہ, سفر میں یا حضر میں, گھر میں یا مہمانوں کے درمیان, مسجد میں یا گلی کوچوں میں؟ کوئی مسلمان نہیں تھا. بڑے بڑے عظیم ترین صحابہ کرام موجود تھے, کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا علی بن ابی طالب کیا بات کر رہے ہو, یہ تو رسول پر آیتیں نازل ہوتی تھی, تم کو کیسے پتا کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ صحابہ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی بن ابی طالب کے اس علم کے مرتبے پر کسی کا علم نہیں تھا. آپ کو جو بھی بات کرنی ہے اس آیت کے سلسلے میں تو آپ کو علی بن ابی طالب کے علم سے متصل ہونا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب نے کیا کہا یا ان لوگوں نے کیا کہا, کہ جب تک علی بن ابی طالب کا علم منتقل ہوا, رسول خدا کا علم منتقل ہوا, تو بندگی کا بڑا عجیب مرحلہ ہے. پورے قرآن میں پروردگار نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بڑے عجیب و غریب امتحان لیے ہیں, لیکن ایسا سخت امتحان کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا. واقعہ آپ کے سامنے میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, یہاں پر شاید ایک دو دفعہ تو میں پڑھ چکا ہوں, اور آپ ماشاءاللہ سے دیگر ذاکرین اور علماء کی زبانی یہ واقعہ سنتے آئے ہیں. مجھے اس واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا, اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے, اور پھر ایک آپ کو ایک دعوت دوں گا کہ دیکھیں, سوچیں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر, وہ سوچیں کہ بات کہاں سے لے کر چلا ہے پروردگار, اپنی بندگی کو کہاں تک پہنچایا, ہماری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو؟ واقعہ بڑا طویل ہے. حضرت اسماعیل اور جناب سید الشہداء حسین ابن علی کا مقایسہ حدیث میں ہے. میں بہت جلدی اس بات کو بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اسماعیل سے زیادہ محبت کرتے ہو یا آخری نبی سے؟ اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہو آخری نبی سے, تمہاری نسل ہوگا. ابراہیم نے کہا پروردگار اگر وہ تیرا حبیب ہے تو میرا بھی حبیب ہے, میں اپنی جان سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. یہ ابراہیم نے کیوں کہا؟ یہ ابراہیم نے کیوں کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آخری نبی سے محبت کرتا ہوں, اپنے آپ سے زیادہ اس آخری نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ حدیث تو میں نے اور آپ نے دیکھی نا 1400 سال بعد, لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ, کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے تمام تعلقات مادی اور معنوی سے زیادہ, میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں اس پر غور فرمائیے گا, اپنے تمام مادی اور معنوی تعلقات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ مادی تو سمجھ میں آ گیا, یہ مانوی اور روحانی تعلق کیا ہے؟ کس طرح سے ہوگا کہ اپنے مانوی اور روحانی تعلق کو چھوڑ کر رسول سے زیادہ محبت کی جائے؟ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ نبی کریم کا سر مبارک تھا کسی کے زانوں پر. نماز کا وقت آیا, نماز روحانی تعلق ہے خدا کے ساتھ, نبی کا سر میرے زانوں پر ہے. یہ ایمان کا کون سا عظیم ترین مرتبہ ہے کہ جس کے زانوں پر سر مبارک تھا وہ سر اٹھا کر زمین پہ رکھ دیتا تکیہ لگا کر کہ میری نماز جا رہی ہے, کہا کہ نہیں, جو میرے زانوں پر سر رکھ کے لیٹا ہے اس کا علم سوتے اور جاگتے میں مساوی ہے, اگر وہ اپنا سر نہیں اٹھا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میرا روحانی تعلق نماز کے ذریعے برقرار نہیں ہوگا, اس کے سر کو مجھے اپنے جو بھی رسول کا فیصلہ ہے. یہ دیکھیے, یہ بات, یہ رسول سو رہے تھے, جاگ رہے تھے, غصے میں تھے, تیش میں تھے, جلال میں تھے, جمال میں تھے, غضب میں تھے, رحم میں تھے, کھانا کھا رہے تھے, گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, خراما خراما کسی اور سواری پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی مدینے میں کہ رسول خدا کہتے ہوئے چلے گا, ارے بڑی اجلت میں آئے تھے رسول خدا, دوبارہ پوچھو جا کر. یہ رسالت سے آپ کے کانسیپٹ کو واضح کرتا ہے کہ رسالت کو آپ اپنی طرح سے محدود سمجھتے ہیں یا لامحدود. آیت کہہ رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ نبی جس حال میں ہو تمہاری ہر چیز سے زیادہ تم پر تصرف رکھتا ہے, حتیٰ تمہاری نماز روزے زکات سے زیادہ تم پر تصرف رکھتا ہے. جب یہ مادی تعلق اور مانوی تعلق, بات ختم ہوئی. اچھا, تم اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہو ابراہیم یا آخری نبی سے؟ کہا پروردگار کیونکہ وہ تیرا حبیب ہے, تو اس سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو میں اپنے سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. یہ کیوں کہا؟ حدیث ہے نا, تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, پرسوں ترسوں پڑھی ہے میں نے, تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. تو مولانا یہ حدیث تو ہمارے لیے, یہی تو میں 8-9 دن سے سما خراشی کر رہا ہوں, اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں کہ رسالت کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو واضح کیجیے. اگر رسول اپنی زندگی میں ایک معیار دے رہے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے لیے نہیں ہے. رسول کے وجود کا پھیلاؤ جہاں تک ہے, اگر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں حالت نور میں تھا بارگاہ قدس ربوبی میں, اگر رسول یہ کہے کہ مکتوب عن یمین العرش, پروردگار کے عرش الہی کی دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار کے عرش پر دائیں طرف لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہوگا مکتوب عن یمین العرش, پروردگار کے عرش کے دائیں جانب سے اس لکھائی کا آغاز ہوا ہے. ان الحسین مصباح خدن و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کی کشتی ہے, نجات کی کشتی ہے, ہدایت کا چراغ ہے. تو یہ تمام کے تمام کائنات پر محیط ہے. یہ حق کوئی حسین ابن علی سے چھین نہیں سکتا. رسول کی جو فضیلت ہے وہ رسول سے کوئی چھین نہیں سکتا. اگر رسول سے محبت کا معیار آج امت محمدیہ میں ہے کہ معیار ایمان کا رسول کی محبت ہے, تو یہ معیار ابراہیم کے لیے بھی ہے, یہ نوح کے لیے بھی ہے, یہ یعقوب و یوسف کے لیے بھی ہے. اسی لیے تو جب گئے تھے پروردگار نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے, لتنصرن, جب میرا آخری نبی آئے گا تم اس کی مدد کرو گے. یہ مدد کس طرح ہوگی یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہ تمام رسول عالم دنیا سے عالم عقبہ میں جا چکے ہیں, کچھ برزخ میں ہیں, کچھ آخرت میں ہیں, کچھ کو وفات ہو گئی ہے, کچھ زندہ ہیں. جو زندہ ہیں وہ عالم برزخ میں, یوں سمجھ لیجئے. تو ان سے رسول خدا کا ایک تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس رسول روح رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے, ایمان کا معیار ہے. ابراہیم کے ایمان کا معیار رسول خدا سے محبت ہے, آدم کی رسالت کا معیار رسول خدا سے محبت ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی رسالت کا دار و مدار رسول کے ساتھ محبت پر ہے. تو کہا اچھا محبت کرتے ہو, کہا پروردگار تیرا حبیب ہے تو میرا بھی وہی حبیب ہے. یہ ہے رسالت سے محبت رسول خدا کی, تیرا حبیب وہ تو میرا بھی وہی حبیب. اچھا اگر تمہارا وہ حبیب ہے تو یہ بتاؤ اس کے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے بیٹے اسماعیل سے؟ کہا خدایا اس سے محبت کرتا ہوں جو اس نبی کا بیٹا تھا حسین سے. کہا کہ اس کو امت مظلومیت کے ساتھ قتل کرے گی, اور تمہارا بیٹا بھی قتل اگر ہو جائے تو گریہ زیادہ کس پر کرو گے؟ کہا پروردگار حسین پر زیادہ گریہ کروں گا. تو پھر پروردگار نے حضرت ابراہیم کے سامنے کربلا کے مناظر پیش کیے تاکہ ابراہیم کو حسین پر گریے کے سلے میں وہ مقامات عطا ہوں جو حسین پر گریے کے ساتھ. اچھا حسین ابراہیم کے پوتے ہیں, نسل ابراہیم ہے نا, کئی نسلیں ہیں بیچ میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں پوتے ہیں ان کے, جد امجد ہیں. یہ حسین پر گریا, حسین پر گریا, نہیں یہی بات ہے, حسین پر گریا رسالت سے خاص تعلق کا نام ہے. حسین پر گریا تبھی حضرت ابراہیم سے پہلے خدا نے یہ پوچھا کہ اس سے زیادہ محبت ہے یا اپنی ذات سے؟ کہا پروردگار اس سے. کہا اب اس کا بیٹا شہید ہوگا تو ابراہیم نے گریا کیا, لیکن پھر بھی لے کر آئے اور اس کے فلما اسلم وطلہ للجبین وانا دینہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اتنا کذالک نزل محسنین, تم نے خواب سچا کر دکھایا. جب خواب سچا کر دکھایا تو وہی بات جو توحید کے بارے میں نے کہی تھی, ابراہیم نے خواب سچا کب کر کے دکھایا؟ توحید کے بارے میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یہ وہی پتھر ہے خانہ کعبہ کا جو مکے کی مٹی سے بنایا گیا ہے, اور یہ وہی بت ہے جو مکے کی مٹی سے بنایا گیا ہے. اس پر خدا کو تیش آ جاتا ہے, اس کی عبادت اس کے سامنے جا کر عبادت کی جائے تو خدا کو بہت پسند آتا ہے. اتنا زیادہ کہا کہ دیکھو قضاء حاجت کے وقت, رفع حاجت کے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ ہو, پشت نہ ہو, اتنا زیادہ خیال خانہ کعبہ کی عظمت کا. تو کہا دیکھو بات نیت کی ہے, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ثواب دیں گے, پیٹ موڑ کے جان بوجھ کے نماز پڑھ لی نماز باطل غلط, دوبارہ پڑھو وہی مٹی, نیت کی بات ہے. تو کہا کہ دیکھو اچھا تم نے نیت تھی تمہاری کہ ذبح کر دو گے؟ فلما اسلم وطلہ للجبین, جب دونوں تیار ہو گئے خدا کی راہ میں قربانی دینے کے لیے, وطلہ للجبین, ابراہیم نے پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو لٹایا, اور اس پر جیسے ہی چھری چلی وہ جنت سے آیا, دمبا تھا بکرا تھا کیا تھا, چھری چلی اس پر جو ہوا وہ ایک الگ واقعہ آپ کے سامنے خط. مجھے ایک آیت کی طرف لانا ہے, کذالک نزل محسنین, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار ابراہیم نے تو خواب سچا نہیں کر کے دکھایا، خواب میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ چھری چل چکی ہے، ذبح کر رہے ہو، پروردگار وہاں تک لایا، نیت کے تحت، حکم الہی کے تحت کام کرنا آپ کی ذمہ داری، اس کام کو پائے تکمیل تک خدا پہنچنے دے یا نہ پہنچنے دے یہ اس کا کام ہے۔ روح ابراہیم کو پروردگار نے دیکھ لیا کہ ابراہیم تیار ہے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ جب یہ نیت دیکھ لی بات ختم ہو گئی، کرانے کا نزل محسنین، ہم اسی طرح سے نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے کچھ اور لوگوں پر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، تو اب جا کر دیکھیے کہ وہ قربانی جو فخر اسماعیل ہے، جا کر دیکھیے جو فخر ابراہیم ہے۔ اب یہ جو ترکنا علیہ فی الآخرین ہے نا، مفسرین نے سب نے یہ لکھا اکثر و بیشتر جہاں تک میں نے دیکھا کہ ہم نے مدح ابراہیم کو دوسروں پر چھوڑ دیا۔ کس بات کی مدح ابراہیم کی؟ جب خواب کو پورا کر نہ پائے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اس بات کو دوسروں پر چھوڑ دیا۔ کس بات کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں خدا نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، خدا نے جزا دے دی ابراہیم کو نیک عمل کرنے والوں کو، تو ہم بھی ابراہیم کی مدح کریں گے۔ پروردگار ایک اور آیت بھی اگر نہ بھیجتا تو یہ بات صحیح ہو جاتی۔ پروردگار نے آگے بڑھ کر کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ فدیہ دیا ہے ایک ذبح عظیم کی وجہ سے، تو یہ ذبح عظیم کہیں پر ہوگا نا کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم کے بیٹے کا ذبح رک گیا۔ تو مولانا یہ دیکھیے، یہ بات، اتنے لوگ شہید ہوئے، کسی کو بھی آپ ذبح عظیم کریں نہیں عزیزان گرامی، ابراہیم جیسا جب اسماعیل کی قربانی کو ملتوی کیا جائے اور ایک ذبح عظیم پروردگار عالم اس کا ذکر کرے کہ ایک ذبح عظیم ہونا ہے، تو اس میں دو خصوصیت ہونی چاہیے، جو ذبح عظیم جس میں ہوگا اس کی نسل چلنی چاہیے نبی کی نسل سے، اور وہ خود نبی کا بیٹا ہونا چاہیے، ذبح ہونے والے کو نبی کا بیٹا ہونا چاہیے، ذبح جس کی نسل سے ہو اسے پیغمبر ہونا چاہیے، پیغمبر ایسا ہو کہ جس کے آگے ابراہیم کی نبوت کا مقام کچھ نہ ہو، اور بیٹا ایسا ہو کہ جس نے نفس نبی سے تمام چیزوں کو دریافت کیا ہو، جس کی محبت اور نفرت نبی کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار قرار پائے، جس کے ساتھ محبت ایمان کا معیار قرار پائے، جس کے ساتھ محبت اور بغض ایمان کی کسوٹی قرار پائے۔ اسی لیے شاید ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، کہ کیا کہنے خدا کے کہ بائے بسم اللہ کا جو بے کا جو نقطہ ہے وہ تو علی بن ابی طالب ہے، اور ذبح عظیم کا جو مزداد قرار پایا وہ علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو جب یہ چھوٹا سا لفظ، بہت چھوٹا سا لفظ ہے ذبح عظیم، جب پروردگار حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے مقابلے میں کہے کہ ذبح عظیم، دیکھیے سورہ یوسف میں بھی ہے انا کیدا کننا عظیم، تمہارا اے مصر کی عورتوں، وہ جو پورا واقعہ ہے جب زلیخا یا زلیخا اس نے عورتوں کو دعوت دی اس بات کو بتانے کی، دیکھو یوسف کی شخصیت کیسی ہے، تو واقعہ وہاں پر کہ انہوں نے ان کو پھل دیا، انہوں نے کاٹا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو پھر اس کے بعد عزیز مصر کا جملہ ہے انا کیدا کننا عظیم، کہ تمہارا قید، تمہاری مکاری بڑی عظیم ہے۔ یہ خدا کی زبانی لفظ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں۔ یہاں ذبح عظیم خدا بیان فرما رہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس چیز کو خدا جس ذبح کو عظیم کہے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان دونوں آیتوں کو اگر آپ ساتھ رکھ کر سمجھنا چاہیں کس چیز کو خدا نے چھوڑ دیا، کوئی ذبح عظیم آئے گا کہ جس کی وجہ سے خدا نے اسماعیل کی قربانی کو ملتوی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ جنت سے آئے ہوئے مینڈھے یا دمبے یا بکرے کو کہیں کہ خدا اسے کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار یہ تو اسماعیل کی قربانی کو ملتوی کروا کر پیغمبر کے بچے کی قربانی کو ملتوی کروا کر ایک جانور کو ایک حیوان کو کہہ رہا ہے کہ ذبح عظیم، یہ شان پیغمبر کے خلاف ہے، یہ مزاج ربوبی کے خلاف ہے. اگرچہ کچھ نہ کچھ وارد ہوا ہے کتابوں میں، لیکن دونوں چیزیں وارد ہوئی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ چھٹے امام کا جیسا کہ فرمان ہے لکل ما یحتملو، ہر شخص کو وہ بتاؤ کہ جس بوجھ کو وہ اٹھا سکے. بہرحال گفتگو طویل ہے، اس وجہ سے میں یہی پر اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے مرحلہ یہ ہے حسین ابن علی کی قربانی کا. نفس حسین ابن علی کا تعلق یہ ہے، حسن مشتبہ کا تعلق نبی کریم سے یہ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جی جب روح اتنی بلند ہے کہ جو عالم غیب سے آپ کو متصل کر رہی ہے، اب ایک دفعہ آپ گئے کربلا، ایک دفعہ آپ گئے جنت البقیع، آپ کو حکم دیا گیا کہ جب جاؤ حسین کی قبر کے سامنے تو کہو السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. کل زیارت امین اللہ کے آخری ٹکڑوں پر بات ہو رہی تھی اور بات ختم نہیں ہو سکی، میں صرف زیارت پڑھ کے چلا گیا. ایک درود بھیجے محمد علی محمد. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، سلام ہو آپ پر خدا کے امین. اچھا یہ میں زیارت امین اللہ کیوں لایا ہوں یہاں پر، مجھے زیارت جامع کبیرہ کبھی ایک دو ٹکڑے پڑھنے ہیں آپ کے سامنے اور متصل انشاءاللہ کہ کر پایا اگر. تو اس وجہ سے کہ زیارت پر جانے کی تک کیا ہے، دیکھیے ایک سیدھا سا فلسفہ یہ ہے کہ اس جگہ پر وہ جسم مطہر دفن ہوا ہے کہ جس کی روح کا تعلق نبی سے تھا. اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے کیا آپ کو؟ کیا اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ یادگار پاکستان بنی، ہر شخص اپنے جگہ پر ایک یادگار بناتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جاتی. ہر ملک کا جھنڈا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جاتی. یہ ہمارے آپ کے دنیاوی قانون ہے. یہ اس کو کہتے ہیں علماء جو بیان فرماتے ہیں، یہ اعتباری قانون ہے. اعتباری کا مطلب انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے. کل اگر ایک سرکولر آ جائے اور پارلیمنٹ پاس کر دے، سینٹ پاس کر دے، ریفرنڈم ہو جائے، کل سے پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہرا نہیں ہوگا، نارنجی ہو جائے گا. ہو گیا سب، ہو گیا نا. اب وہ کل وہ جو ہرا پرچم تھا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ ہمارے، لیکن جب تک پرچم اسٹیٹ کا، ریاست کا کوئی پرچم ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. لیکن جو حقیقی چیز ہو کہ جس کا نفس نبی کریم سے تعلق ہو، جب تم جانا اس کے پاس تو یہ کہنا السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، سلام ہو آپ پر کہ آپ خدا کی امانتوں کے امین ہیں. اس کی زمین میں خدا نے کیا امانتیں دی، کیا امانتیں رکھوائی، ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ امانت دینے والا وہ، لینے والا حسین. ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ کہیں پر نہیں ہے. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، آپ خدا کی حجت ہیں خدا کے بندوں پر. اشہد ان، اب جملہ سنیے، ہم اس جملے کو بڑا کیجول اور معمولی لیتے ہیں. سنیے ذرا جو یہ کہتا ہے نا کہ زیارت پر جانا، حسین ابن علی سے محبت، یہ سنت پیغمبر کہاں گئی، یہ قرآن کہاں گیا؟ تو نفس حسین ابن علی، روح حسین ابن علی کی قدر و قیمت یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے. یہ وہ مقام ہے حسین ابن علی کی روح کی قدر و قیمت سمجھنے کا، کہ اگر آپ اس مقام پر پہنچے تو پھر آپ کے لیے وہ قدر و قیمت کہیں کوسوں دور چلی جائے گی، اور آپ کبھی حقیقت حسین ابن علی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ حقیقت حسین ابن علی تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرو کہ پروردگار نے جو لطف حسین ابن علی پر کیا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہماری کرامتوں تک نہیں پہنچ سکتے. انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو. کبھی حسین کی بارگاہ میں لا کر تم سے تمہارے فقر کا احساس کروائیں گے، کبھی مدینے لے جا کر تم سے تمہارے فقر کا احساس کروائیں گے، کبھی قرآن کی تلاوت کروا کے تم سے تمہارے فقر کا احساس کروائیں گے. یہ سب ہمارے فقر کے احساس کرنے کا وسیلہ ہے. فرق کیا ہے کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ اور حسین ابن علی میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ بے جان الفاظ ہیں، حسین ابن علی کا قلب وہ ہے کہ جس میں قرآن سمایا بھی ہے اور قرآن عمل کر کے باہر آیا بھی ہے. اشہد انک، امین اللہ کی ارض محجت ہو الی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں ویسا جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. جہاد کا لفظ استعمال کیا, آپ کے ذہن میں فوراً تلوار لے کر حسین بن علی کی جنگ کا تصور آ جائے گا. غلط. اس کو کہنا تھا تو کہتا پروردگار اشہد انک قاتلت فی اللہ حق کا قتال. چھٹے امام یہ فرماتے افصح العرب کی اولاد ہے, افصح من نطق بالضاد. میں سب سے زیادہ بہترین انداز سے زوار کے مخرج کو ادا کرتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا میری طرح کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچ سکتی. میری فصاحت و بلاغت کی ایک تجلی نہج البلاغہ ہے, رسول خدا فرما رہے نہیں پہنچ سکتی. تو فرمایا اشہد انک جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے. حسین نے مولا حسین, مولا علی, امام حسن, امام زین العابدین اور نیچے تک آئیے آپ سلسلے تک حضرت حجت صلوات اللہ و سلام علیہ. کہ جس طرح سے آپ نے خدا کی راہ میں جہاد فرمایا, کیا مطلب؟ تلوار سے نہیں صرف, وہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے, لیکن صرف قتال کو نظر میں نہیں رکھ رہے پانچویں اور چھٹے امام, بلکہ فرما رہے جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے. جس طرح سے خدا کے رستے میں آپ نے جہاد کیا ویسا جہاد کسی نے بھی نہیں کیا. حق کا جہاد ہے, جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے, یعنی اب اس جہاد سے بڑھ کر کوئی جہاد ہو نہیں سکتا. فقببک اشہد انک واتبعت سنن نبیہ وعملت بکتابہ. یہ سنت نبی اور قرآن پر عمل کرنا معمولی بات نہیں ہے. یہ حسین ابن علی کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عمل کیا کتاب خدا پر اور اتباع کیا سنت نبی کا. ابھی تک یہی مسلسل چل رہی تھی نا, من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب یہ اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین ابن علی نے عمل کیا قرآن پر, منہ بمنہ عمل کیا, رتی برابر بھی خلاف ورزی نہیں کی قرآن کے قوانین کی. وہ آیات کہ جو بے جان تھی, کاغذ پر لکھی ہوئی تھی, حیات انہیں حسین کی وجہ سے ملی ہے. اسی لیے حضرت حجت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ یا ربانی آیات. ربانی آیات کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں, سلام و آپ پر یا حضرت حجت, کہ آپ کی پرورش اور تربیت خدا کی آیتوں کے نتیجے میں ہوئی ہے. ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے آیات الہی اپنی زندگی کو حاصل کرتی ہیں, یعنی جس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کسی نیکی کا, وہ آیت مردہ ہو جاتی اگر نہ ہوتے اہل بیت رسول. جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہی, وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ. آپ نے سنت نبوی کی اتباع کی. حتی والزم اعداءک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ. یا اللہ تو نے, فقبضک الیہ باختیارہ, پھر تو نے آئمہ کو اپنے اختیار سے ان کی روح کو قبض کیا اور اپنی طرف بلایا. فقبضک الیہ باختیاری, اے حسین ابن علی, اے امیر المومنین, اے امام حسن, تسلسل کے ساتھ آئیے تمام آئمہ کی طرف. یہی بات ہے, خدا نے آپ کو اپنے اختیار سے آپ کی روح کو قبض کیا, اپنی جانب بلایا. جب اپنی جانب بلایا, وَأَلْزَمَكَ الْعَدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَّجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. اور جب آپ کو بلایا تو آپ کے دشمنوں پر آپ کی امامت کی جو حجت تھی اسے پورا کر دیا. مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. اس پر تھوڑی سی دو چار جملے مجھے کہنے دیجیے. پہلے ایک سلوات دیجیے تاکہ دل آپ کے تیار ہو. بلند آواز سے اللہ اکبر. کون سی حجت تھی جو پروردگار نے بتائی؟ الزم, لازم کر دیا آپ کے دشمنوں پر اس حجت کو. جب پروردگار نے آپ کی روح کو قبض کیا تو آپ کے دشمنوں پر حجتوں کو لازم کر دیا. اچھا, نہ میری سمجھ میں آ سکتی ہے بات, نہ آپ کی سمجھ میں, کیوں نہیں آ سکتی؟ پروردگار کہہ رہے ہیں الزم اعداءک الحجۃ, آپ کے دشمنوں پر حجتوں کو پورا کیا شہادت کے ذریعے. ہم دشمن تھوڑی ہیں جو ہم پر شہادت کے ذریعے حجت پوری کی جائے.
ہم تو ویسے ہی حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں. مَعَمَالَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ, ان حجتوں کے ساتھ ساتھ کہ جو پوری مخلوقات الہیہ پر آپ کی حجتیں تھیں. حسین ابن علی کی امامت کی حجت دشمنوں پر پوری کر دی. ایک حجت تو وہ ہے کہ جو نہایت ہی ثقیل, نہایت سنگین اور خطیر ہے, جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ذکر کر سکتے ہیں اس کا, پہنچ نہیں سکتے, حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے. ایک تو وہ حجت ہے. علی جمیع خلقہ والی حجتیں کون سی ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں آ جائیں؟ ایک واقعے کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. پتا ہے کہ حر کا لشکر ہے, دشمن ہے, پچھلی منزل پر کہا جا رہا ہے پانی ذرا زیادہ اٹھا لینا. کہا کیوں یا اپنا رسول اللہ؟ کہا آگے ضرورت پڑے گی. یہ کہاں سے حسین ابن علی میں کمال آیا؟ ارے باپ جب اپنے قاتل کو شربت دے رمضان کی سحری کے موقع پر, افطار پر, کہے کہ مجھے میں بیٹا میرے لیے تو دودھ کا شربت لائے افطار کے لیے, کیا اپنے ملجم کو دیا ہے اسے بھی یہی شربت جا کر دو. اگر باپ اپنے قاتل کو دے سکتا ہے تو حسین ابن علی, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. حسین کی یہ سخاوت حسین کے قدموں کی ٹھوکر سے زیادہ نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کی سخاوت کی تجلی ہے. کہا زیادہ پانی اٹھا لینا. اور ایک بات کہہ دوں کہ اس سخاوت سے آگے کی تجلی ہے کہ جو مولا کائنات کی زندگی میں نہیں دکھتی. کیوں نہیں دکھتی؟ کیونکہ مولا کائنات کتنی سخاوت کی تجلیاں دکھائے, جس حد تک زمانہ اجازت دے گا اتنی تجلیات دکھائیں گے نا. جب حسین ابن علی مولا کا فرزند کسی ایسے موقع پہ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہوگا کہ جہاں اچھے اچھے سخی اپنی سخاوت دکھلانے سے گریز کریں, تو یہاں علی ابن ابی طالب کی تربیت والا خون اپنی موجوں کو دکھائے گا, اپنی روانی اور طہارت کو دکھائے گا. لوگ کہیں گے, علی ابن ابی طالب لوگوں سے کہیں گے کہ تم نے کچھ میری حجتیں نہیں دیکھی نا. علی صحرا میں کب پھنسے تھے کہ جہاں دشمن سامنے آتا تو گویا مولا کائنات عالم غیب سے پکار کے کہہ رہے کہ تم نے علی کی فضیلت نہیں دیکھی, حسین کی فضیلت دیکھو, یہ میری فضیلت ہے. اور ادھر سے رسول فرما رہے یہ حسین کی فضیلت نہیں, یہ میرے خون کی تاثیر ہے, تم سمجھو تعلق سے نا میرے. کہا زو حزم, منزل شراب پر جب پہنچے پانی پلایا. کس طرح سے پانی پلایا؟ کہا لشکر کو صرف پانی مت دینا, برتنوں میں بھرو, عباس کو بھی حکم ہے, علی اکبر کو بھی حکم ہے, تمام شہزادوں کو, جاؤ جانوروں کے منہ کے آگے, اونٹوں اور گھوڑوں کے منہ کے آگے برتن کو رکھو. اور جب تک مولا پانی کیسے پلائے؟ کہا جب تک جانور تین دفعہ پانی برتن میں ڈال کر اپنے منہ کو نہ ہٹا لے, جانور کے سامنے سے برتن کو مت ہٹانا. ارے مجھے یہ بتلائیے کہ جو حسین ابن علی دشمن کے لشکر کے حیوانات کی ایسی خاطر تواضع کرے, وہ حسین اپنی اعضاء میں بہنے والے آنسوؤں کی کیسی تواضع کرے گا؟ تو یہ وہ حجت ہے. ہے کوئی ایسا؟ لائیے سامنے, لے آئیے نا سامنے. عورتیں بچے سب ساتھ میں بیٹھے, نہیں ہے کوئی. مَعَمَالَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ, یہ حسین ابن علی ہے. جہاں پر بڑے بڑے سورماؤں کے بدن پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے, یہ حسین ابن علی ہے. جہاں بڑے بڑے سخی بخل کی طرف چلے جائیں, یہ حسین ابن علی ہے. کہ جہاں حسین ابن علی کی سخاوت کو دنیا کے بلند ترین سخی کے ساتھ مقایسہ مت کیجیے گا, حسین کی سخاوت کی ابتدا اور آغاز وہاں سے ہے جہاں بڑے بڑے سخی کنجوسی پر اتر آتے ہیں, وہاں سے آغاز ہے. تو انتہا کیا ہوگی اس سخاوت کی؟ مَعَمَالَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ, جب یہ جملہ پڑھ دیا تو اب آئیے کیا کہا گیا. یہ پڑھو اسی زیارت کے تسلسل کے ساتھ. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والحه وسبل الراغبين اليك شارعه وعلام الفاقدين اليك واضحه وافئده العارفين منك فازعه واصوات الداعين اليك صاعده وابواب الاجابه له مفتحه. کہا کہ دیکھو اللهم, پروردگار یہ حسین ابن علی کی زیارت میں گئے نا, قلوب المخبتین الیک والحا, جو اخبات رکھتے ہیں نا پروردگار تیری بارگاہ میں, ان کے دل تیری محبت میں عجیب طرح سے ایک شور و شعف رکھتے ہیں. یہ اخبات کہتے کسے ہیں؟ اگر خبت کا خیبے تیل کا معنی جا کر دیکھیے تو ایک وسیع و عریض وادی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے درخت ہوں. وسیع و عریض وادی پروردگار جو لوگ تیری محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں نا ان کے دل تیری محبت میں مشتعل ہو چکے ہیں. اتنا قلوب المخبتین الیک والہا, یہ حسین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قبر تو حسین ابن علی کی ہے لیکن یہ محبت الہی کا آغاز ہے. حسین ابن علی کو کبھی یہ مت سمجھنا کہ حسین کے غم میں اگر آنسو بہا رہے ہیں تو توحید کے مرحلے پر کب پہنچیں گے. حسین کی یاد میں آنسو بہانا توحید کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها والسبل الراغبين اليك شارعه. پروردگار جو تیری جانب رحمت رکھتے ہیں نا ان کے تمام راستے تیرے لیے کھلے ہیں. والسبل الراغبين اليك شارعه. پروردگار یہ بندے تیری بارگاہ میں آنا چاہ رہے ہیں. پروردگار اللهم فجعل نفسي مطمئنه بقدرك راضيه بقضائك مولعه بذكرك ودعائك. پروردگار فجعل نفسی, میں نے عرض کیا تھا نا کہ مسلمان کے تمام درجات زیارت امین اللہ نے بتائے ہیں. اللہم فجعل نفسی مطمئنتا بقدرک راضیتا بقضائک. انسان کی معراج کیا ہے؟ انسان کی معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ قضاء و قدر الہی پر سر جھکا دے. کوئی بھی ناگوار فیصلہ آیا اس پر سر جھکا دے. اللهم ان قلوب المخبتين اللهم فجعل نفسي مطمئنه بقدرك راضيه بقضائك. پروردگار میرے قلب کو مطمئن کر دے اپنے تمام فیصلوں کے آگے. یہ حسین کی زیارت کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے. کیوں حکم دیا گیا؟ یعنی وہ قضاء و قدر الہی جس پر تم ایمان رکھنا چاہتے ہو وہ ولایت کی ایک تجلی ہے. حسین جس طرح سے اس مقام اور عظمت پر تھے, اس درجے پر تھے کہ پروردگار کے ہر فیصلے کے آگے حسین نے سر جھکایا, مشیت الہی کو حسین نے قبول کیا. تم جب حسین کی قبر کے پاس جاؤ تو پہلی دعا یہ مانگنا زیارت امین اللہ پڑھنے کے دوران, اللہم فجعل نفسی مطمئنتا بقدرک راضیتا بقضائک مولعتا بذکرک ودعائک. پروردگار مجھے قضاء و قدر پر اپنی اطمینان نصیب فرما. راضیتا بقضائک مولعتا بذکرک ودعائک. جب میں تیری قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤں تو میرے دل میں ایک ولا, ایک شوق, ایک شعلہ بھڑکا دے. وہ شعلہ جو مشتعل ہو کس بات کا؟ مولعتم بے ذکر کا و دعائے. مجھے اپنے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہ ہو. مولعتم بے ذکر کا و دعائے. میرا دل بھڑک رہا ہو, مشتعل ہو تیری مناجات اور تیرے ذکر کے ذریعے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ قبر ہے کہ جہاں پر آؤ گے تو ذکر الہی کی توفیق نصیب ہوگی. صرف ذکر کی توفیق نصیب نہیں ہوگی, تمہارا دل ذکر الہی کے ذریعے شعلہ ور ہو جائے گا, مشتعل ہو جائے گا. انوار الہی اس قلب پر اتریں گے. بولا عتم میں ذکر کا دعا ہے. جب تم ذکر کرو گے, جب تمہارا دل مشتعل ہو جائے گا خدا کی محبت کی آگ میں. مولا عتم بذکر کا و دعائک محب محبوب فی ارض کا و سمائک محب لصفت اولیائک. پروردگار جب میرا دل, عجیب مرحلہ ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, میرا دل تیری یاد میں اس میں شعلہ جلنے لگے. مولا عتم یہ ولا سے ہے. عربی میں ولا کہتے ہیں کسی بھی جلانے والی چیز کو, کیونکہ مشتعل کر دیتا ہے. مولا عتم بذکر کا و دعائک شعلے بھڑک جائیں. میرا دل شعلے بھڑکائے ذکر الہی کے. جب شعلے بھڑکیں گے تو کیا ہوگا تیرے ذکر کے؟ ایک سیدھا سادہ ذہن کہے گا اللہ سے محبت بڑھے گی. نہیں, پروردگار کی عجیب توحید ہے. مولا عتم میں ذکر کا تم ودوائے محبتن لصفت اولیائے. تیرا ذکر جب تک اس دل میں خالصانہ طریقے سے نہیں ہوگا میں تیرے اولیاء سے محبت نہیں کر سکتا. اب جہاں بھی اولیاء الہی سے محبت میں کمی نظر آئے نا, جہاں حسن حسین سے محبت میں کمی نظر آئے, لاکھ لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئے, سمجھ لینا کہ اگر محبت لصفت اولیاء نہیں ہے تو وہ نماز اور روزہ کسی کام کا نہیں. وہ نہ جانے کہاں گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ ذکر الہی جو حسن اور حسین کی محبت کے شعلوں کو نہ بڑھکائے, جو حسن اور حسین کی جانب دل کو نہ جھکائے, وہ نماز نہ کسی کام کی, نہ وہ روزہ کسی کام کا. تو دیکھیے یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں فرقوں کی بات نہیں ہو رہی, مسلک کی بات نہیں ہو رہی. جو شخص حسین ابن علی اور حسن مصطفیٰ کی محبت میں جتنا آگے بڑھتا رہے گا اس کی عبادتیں اتنا کرشمہ دکھاتی رہیں گی. یہ فرقوں اور مسلک کی بحث تو ہماری آپ کی ہے نا. حسنین کریمین, کریم یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دروازے پر سنی آیا یا شیعہ آیا، کریم دیکھتا ہے یہ میرے دروازے پر آیا، اس کو نوازوں گا، اس کو عطا کروں گا، میں کریم ہوں۔ محبت صفت اولیاء، ایک عجیب مرحلہ، دوسرا مرحلہ طے کیا زیارت امین اللہ نے، پروردگار میرے دل کو شعلہ ور فرما اپنی یاد کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، جب میرا دل تیری یاد میں شعلہ ور ہوگا تو ہوگا کیا، پھر میں اس کے نتیجے میں تیرے صفت اولیاء، ایک ولی خدا نہیں، تیرے اولیاء میں جو سب سے زیادہ خالص ہے، تیرے اولیاء میں جو سب سے زیادہ مصطفیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے، جو مرحلہ ارتضا اور استفا پر ہے، برگزیدہ ترین ولی ہے، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا تب نتیجہ کیا ہوگا، تب فرشتوں کو میرا دل دکھے گا، کروبیان کو میرا دل دکھے گا، جبرائیل میرے دل پر نظر ڈالیں گے، ملائکہ آسمان میرے دل پر نظر ڈالیں گے۔ محبتن صفت اولیاء، جب مرحلہ طے ہو گیا، محبوبتن فی ارضک و سمائک، پروردگار پھر مجھے اپنے فرشتوں کا بھی محبوب بنا، زمین پر رہنے والے فرشتوں کا بھی، آسمان پر رہنے والے فرشتوں کا بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم فرشتوں کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر زمین پر محبوب بننا چاہتے ہو تو صفوت اولیاء کے محب بنو۔ محبتن صفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، جب یہ مرحلہ آ گیا تو امتحان تو ہوں گے، حسین ابن علی کی محبت، حسن مجتبیٰ کی محبت میں امتحان ہوں گے، کبھی کسی طرح سے مشکل پیش آئے گی، کبھی کسی طرح سے۔ وہ ایک فقہی گفتگو ہے، ایک اخلاقی گفتگو ہے، ایک مانوی اور روحانی گفتگو ہے، مجھے تینوں گفتگو میں سے کسی پر بھی نہیں آنا۔ آپ جا کر وہ مسائل جو تمام ہیں وہ جا کر فقہا سے پوچھئے اور اپنے مراجع سے۔ میں اس بات کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھوں گا، محبتاً صفت اولیاء، محبوبتاً فی ارضک و سمائک، پھر جب بلائیں نازل ہوں گی، صابرتاً علی نزول بلائیں، شاکرتن لثواب غالائے، ذاکرتن لثواب غالائے۔ پروردگار جب بلائیں نازل ہوں نا ان تمام مراحل کے بعد، تو مجھے اپنے بلاؤں کے نزول پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذاکرتن لثواب غالائے، تیری جو بھرپور نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں نا، میں انہیں یاد رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاؤں کے نزول کی وجہ سے تیری نعمتیں بھول جاؤں۔ ذاکرتن لثواب غالائے، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن تقبل یوم جزائک، مستندتن لسنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک۔ پروردگار جب یہ مرحلہ میں طے کر لوں نا، تو ذاکرتن لسوابق علائک، پھر مشتاقتن الی فرحت لقائک۔ پروردگار تجھ سے ملاقات کی جو خوشی ہے نا اور جو مسرت ہے، اس کا مجھے مشتاق بنا۔ یعنی موت دوسروں کے لیے کٹھن اور تکلیف دہ چیز ہے، جو حسن حسین کی محبت کو دل میں رکھے، حسنین کریمین کے دل میں جو محبت کو رکھے، اس کے دل کی روح کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، مشتاقتن الی فرحت لقائک، اپنی ملاقات کی جو فرحت ہے، جو لذت ہے، مجھے اس کا مشتاق بنا۔ کیوں مشتاق بنا؟ کیونکہ مجھے جب موت آئے گی تو میں اپنے کریم شہزادوں کی زیارت کروں گا۔ مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن تقبل یوم جزائک۔ لیکن پروردگار تقوی الہی لے کر تیری بارگاہ میں آؤں، یعنی ان تمام مراحل کو طے کرنے کا نتیجہ تقوی ہے۔ مستندتن بسنن اولیائک، پروردگار تیرے اولیاء کی سنت کو اتخاذ کر کے، اس سے تمسک کر کے، اولیاء الہی کی سنت کا دامن تھام کے تیری بارگاہ میں آؤں۔ مشتاقتن الی فرحت لقائک، مستندتن لسنن اولیائک۔ جب یہ بات محبت کی چل گئی تو بات ختم ہو گئی، دو گروہوں میں تقسیم ہوئے نا لوگ، من احبہما فقط احبنی، اور ایک دوسرا پہلو بھی تھا، من ابغضہما فقط ابغضنی۔ تو یہ تو ابھی تک تو من احبہما فقط احبنی کی بات چل رہی تھی، یہ ابغضہما کہاں جائے گا جو رسول کی حدیث میں ہے؟ فرمایا دیکھو، مفارقتن لاخلاق اعدائک، وہ جو تیرے اور تیرے ولی کے دشمن ہے، وہ جو تیرے اور تیرے حسین کے دشمن ہے، وہ جو تیرے اور تیرے حسن کے دشمن ہے، جو سیدہ کے دشمن ہے، جو علی ابن ابی طالب کے دشمن ہے، جو آل رسول کے دشمن ہے، ان سے میرا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ مفارقتن لاخلاق اعدائک، وہ جو ان کے طور طریقے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مفارقتن اخلاق عدائک مستندتن سنن اولیائک مفارقتن اخلاق عدائک. اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا. اب وہ دعا بہت طویل ہو جائے گی جو بعد میں ہے, مجھے اس طرف نہیں جانا کیونکہ وقت میرا کم ہو چکا ہے, بہت کم رہ گیا ہے. اب یہ جب مرحلہ ہے, ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اب سمجھ میں آیا آپ حضرات کے, یعنی کسی حد تک سمجھ میں آیا ہوگا, کیا سمجھ پائیں گے ہم لوگ بہرحال, کہ جو بات رسول خدا اور خدا کے درمیان ہے, جو بات خدا رسول خدا اور پنجدن کے درمیان ہے, اسے ہم آپ کیا سمجھیں گے. لیکن کسی حد تک واضح ہوا ہوگا کہ یہ زیارت کیا درس دے رہی ہے. دشمنان آل رسول کے اخلاق سے دوری کرو, ان کی طرح کا اخلاق تمہارا نہ ہو, ان کی طرح کا کردار تمہارا نہ ہو. یہ اب احبہما کی بات تھی, یہ اب غضہما کی بات ہے. اور یہ مرحلہ کیا ہے آل رسول کا, مسلسل قلب رسول خدا پر بات ہو رہی ہے. موالیہ, زیارت جامع کبیرہ, کئی ٹکڑے مجھے آپ کے سامنے پڑھنے تھے اور مسلسل ذکر ہو رہا ہے اس کا. سننے والے بعض میرے حکم دے رہے ہیں مجھے مسلسل, اور میں بہت شرمندہ ہوں, پورا نہیں کر پا رہا اس حکم کو. لیکن بہرحال کچھ لائنیں کچھ سطرے پڑھ کر بات کو ختم کر دوں گا. موالیہ, لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم ومن الوصف قدرکم وانتم نور الاخیار وہداۃ الابرار وحجج الجبار بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ینزل السماء وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزل به رسله وحبطت به ملائكته اعطاكم الله ما لم يؤت احد من العالمين ما نزلت به رسله وحبطت به ملائكته والى جدكم بعث الروح الامين اعطاكم الله ما لم يؤت احد من العالمين فاعطى كل شريف لشرفكم وبحع كل متكبر لطاعتكم وذل كل شيء لكم واشرقت الارض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يصدق الى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن بابي انتم وامي ونفسي مواليا لا احصي حسن ثنائكم واحصي جميل بلائكم وبكم اخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وانقذنا من شفا جرف الحلقات ومن النار. یہ ہے اہل بیت رسول کے جن کے قدموں کی خاک سے خدا فرشتے بناتا ہے. ترجمہ سنیے, موالیہ لا احصی ثناءکم, کس طرح سے میں آپ کی ثنا کو گنوں شمار کروں, تفصیل سے بیان کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں کس طرح سے آپ کے, اور دیکھیے آل رسول, اہل بیت رسول کا مرکز کیا ہے, ثقل کیا ہے, قوت ثقل کہاں پر ہے, گرانی گاہ کہاں پر ہے, وہ نقطہ کہاں پر ہے کہ جس سے اہل بیت رسول متصل ہے, کائنات کا کوئی شخص اس سے متصل نہیں ہے. وہ مرکز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلسل حسین کا ذکر ہو رہا ہے, وہ مرکز کیا ہے جس کی وجہ سے حسن کا ذکر ہو رہا ہے, وہ مرکز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جب سیدہ جنت میں جائیں گی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سیدہ کی ملاقات کو آئیں گی. یہ راز کیا ہے, یہ راز کیا ہے؟ كيف احصي ثناءكم ولا ابلغ من المدح كنحكم ومن الوصف قدركم وانتم نور الابرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفذ الحم. یہ مرحلہ کیا ہے, یہ پنجتن ہے کیا, کیا ہے میرے مولا میرے آقا بارہ امام؟ میں نہیں سمجھ سکتا, آپ کی فضیلتوں کو گن نہیں سکتا. لا احصی ثناءكم ولا ابلغ من المدح كنحكم, میں آپ کی مدحت کی گہرائی کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. کیسے کیسے پہنچوں میں؟ دیکھیے جب بھی لیول آف ایگزسٹنس میں فرق ہوگا آپ اس ایگزسٹنس کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک مرحلہ وجودی میں فرق ہوگا آپ مرحلہ وجودی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ جبرائیل کو کیسے سمجھیں گے؟ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اسرائیل نکائل اسرافیل کو کیسے سمجھیں گے؟ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یہ مرتبہ وجودی اور درجہ وجودی کا فرق جب تک باقی رہے گا آپ کبھی اس اعلیٰ کو نہیں سمجھ سکتے, اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا. میں کیسے سمجھوں, میں کیسے سمجھوں؟ وانتم نور الابرار وحجج الجبار, میں کیسے سمجھوں؟ نیک لوگوں کی تمام نیکی کا نور آپ ہیں، اللہ جو جبار ہے اس کے حادی آپ ہیں، حجج الجبار اس کی حجت آپ ہیں، وہ نور الاخیار و حجج الجبار، بکم فتح اللہ و بکم یختم، آپ ہی کے ذریعے اس نے ابتدا کی، آپ ہی کے ذریعے انتہا کی، آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں، بکم فتح اللہ و بکم یختم، و بکم ینزل الغیث بارش برستی ہے آپ کے صدقے میں، و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان کو خدا نے آپ کی محبت کی وجہ سے روکا ہوا ہے، وہ مولا کائنات نے جملہ فرمایا تھا نہج البلاغہ میں، یا داعی المدعوات یا دائم المسموقات، اے خدا تو نے اپنی قدرت قاہرہ سے تمام اجرام سماوی کو روکا ہوا ہے، یہ قدرت قاہرہ ہے تو صحیح مولا نے فرمایا، لیکن یہ قدرت قاہرہ کس کی محبت میں عالم غیب سے نکل کے آ رہی ہے؟ یہ ہے نا کچھ ہستیاں پنجتن چادر کے اندر، ان کی محبت میں آ رہی ہے، وَبِكُمْ يُنَفِّذُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، یہ ذر یہ تکلیفیں آپ کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، وَيُنَفِّذُ الْهَمَّ گھبراہٹ آپ کی وجہ سے دور ہوتی ہے، اور اب وہ مرکز آ گیا جو مرکز زیارت جامعہ کبیرہ بتانا چاہتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پنجتن اہل بیت اطہار پیغمبر کے برابر ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول ہو گئے، نعوذ باللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب شریعت ہے، یہ صاحب شریعت نہیں ہے، یہ نبی کے قلب کی تجلی ہے، ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وحبطت به ملائكته، مولا آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جو رسول لے کر آئے، جو فرشتے لے کر آئے، اور آپ کے جد کے پاس جو چیزیں تھیں وہ آپ کے پاس ہیں، اب سمجھ میں آیا، تمام کے تمام 12 اماموں کو متصل کیا جا رہا ہے رسالت سے، رسالت کو اگر سمجھنا ہے تو آل رسول کو سمجھنا ہوگا، یہ اتنی فضیلت آل رسول کی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قلب مصطفیٰ کی تجلیوں کو سمجھتے ہیں، یہ مشیت مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں، تو عزیزان گرامی کبھی مقام مصطفیٰ کو سمجھنا اتنا آسان مت سمجھیے گا، جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیتا ہے نا وہ علی مرتضیٰ ہوتا ہے، وہ سیدہ ہوتی ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہوتے ہیں، وہ حسین شہید کربلا ہوتے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، وہ بکم ینفس الحمہ ویکشف الضر وعندکم ما نزلت به رسله وحبطت به ملائکته آتاکم اللہ ما لم یؤت به احد من العالمین، خدا نے آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کیا دیا ہے پیغمبر کے گھر والوں کو جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، آدم کو نہیں دیا، عیسیٰ موسیٰ یونس یوسف اسرافیل اسماعیل کسی کو نہیں دیا، موسیٰ عیسیٰ کو نہیں دیا، وہ کیا دیا پیغمبر کے گھر والوں کو، پیغمبر کے گھر والوں کو پیغمبر کو دیا، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ پروردگار الہی کا نبی کے گھر والوں کو کیا تھا، نبی کریم تھے، اسی لیے زیارت جامعہ کبیرہ نے ابتدا میں کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پر سلام تو ہے سیدہ، اے مولا کائنات، اے حسن اور حسین آپ کی عبادتوں کو سلام، آپ کے تقوی اور زہد کو سلام، آپ کی کرامتوں کو سلام، یہ کرامتیں آئیں کہاں سے، یہ اس تحفے کی وجہ سے آئیں جو کائنات کا عظیم ترین تحفہ تھا جس کو سوائے سیدہ علی حسن حسین کے کوئی سمجھ نہ سکا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر، کیوں آپ کا جو تعلق ہے نا وہ گھرانے سے ہے نبوت کے، اسی لیے تو دیبل نے کہا تھا، اسی لیے تو دیبل نے کہا تھا بِآلِ مُحَمَّدٍ عُرِفَ الصَّوَابُ وَفِي أَبْيَاتِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ، دیبل نے یہی تو کہا تھا نا کہ آل محمد کے ذریعے ہمیشہ حق کو سمجھو، کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الوحی ومادن العلم وخزان الحلم ومنتع الحل وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين ورحمة الله وبركاته جو گفتگو چلی تھی جو گفتگو چلی تھی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سے نبی سے انتساب سے چلی تھی نبی سے انتساب پر ختم ہوئی یعنی اے آل نبی آپ کے وجود کی ابتدا بھی نبی انتہا بھی نبی جب سلام کیا وہ عطرت نبی ہے کہا کہ آپ نبی کی عطرت ہیں اس لیے آپ پر سلام ہو تو نبی کی عطرت تو سمجھنے سے پہلے ذرا نبی کو تو سمجھ لو لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے کل اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا یاد دلا دیجئے گا آپ حضرات جن کے پاس جو رابطے ہوئے ہیں مجھ سے وہ یاد دلا دیں تو دیکھیے عزیزان گرامی کریم ہے حسنین کریمین حسین کریم ہے حسین یتیم بچوں کو پالتے ہیں یتیم بچیوں کو پال رہے ہیں بیواؤں کی خبر گیری ہے کربلا میں آئے سب کی قربانی دی علی اکبر جب آئے نا حسین ابن علی نے فوراً علی اکبر کو اجازت دے دی اور مرثیہ آپ سنتے ہیں وہ جو ہے تقدم ولدی علی اکبر کو بالکل نہیں روکا کہا کہ ہاں پھوپھیوں سے مل کر آؤ کیوں کیونکہ جب ابراہیم کے قدم لغزش میں نہ آئے اسماعیل کو قربان کرتے وقت تو حسین کے قدم کیوں لغزش میں آئے علی اکبر کو قربانی کے لیے بھیجتے وقت کہاں پھکیوں سے مل کے آ جاؤ لیکن جب کریم پر خدا کی مشیت کوئی ایسی ذمہ داری ڈالے نا کہ جس کی حفاظت کرنی ہے اسی کو اپنے ہاتھوں میدان کی جانب بھیجو یتیم ہے نا یتیم بھتیجا ہے یتیم بھتیجا ہے نا جناب ام فروا خیمے میں منتظر ہے نا چاچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے واقعہ عاشور کی شب کا یاد ہے نا آپ کو کہا کہ چچا جان ذرا یہ بتائیے کہ میرا نام کیا شہدا کی فہرست میں ہے یہ حسن مشتبہ کے خون کی معمولی سی تجلی ہے یہ نورانیت ہے حسن مشتبہ کے نام کی حضرت قاسم ابن حسن کہا بیٹا تمہارا نام بھی شہید ہونے والوں کی فہرست میں ہے اور ابھی اصغر بھی شہید ہوں گے تاریخ میں جملہ ملتا ہے نا قاسم نے گھبرا کر پوچھا کہ چچا جان کیا یہ ملعون خیموں میں آ جائیں گے کہا چچا جان کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک کہا احلا من الاصل چچا جان موت شہد سے زیادہ شیرین ہے کہا کہ جاؤ بڑا سخت ہے نا جس یتیم کو پالنا ہے حسین کو جس کی حفاظت کرنی ہے اور کس بھائی کی نشانی ہے حسن مشتبہ کی نشانی کس دل سے حسین نے اجازت دی مجھے نہیں پتا ایک واقعہ سن لیجئے سمجھ میں آئے گا حسین پر کتنا شاخ تھا قاسم کی جدائی کہا کہ خیموں میں مل کر آؤ خیموں سے رخصت لے کر آئے جب آئے اجازت مانگی فاعتنقا حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کو گلے لگایا اتنا روئے حتی غشی علیہما یہاں تک کہ حسین اور قاسم پر غشی طاری ہو گئی عزیزان گرامی جب انسان گریا کرتا ہے نا تو پانی کی طلب ہوتی ہے تشنگی کا احساس بڑھ جاتا ہے حسین امام وقت ہے میں مولا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ یتیم بھتیجا جب اس پر پیاس کی شدت پڑی ہوگی شاید مولا سے پانی مانگا ہو حسین نے کیا جواب دیا وہ مجھے نہیں پتا ایک دفعہ قاسم کو زلجنہ پر سوار کرانے جا رہے تھے قاسم زلجنہ کی طرف بڑھے مقتل کا جملہ ہے فقط عاشس خود علیہ قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا قاسم جھک کر چاہتے تھے کہ جوتے کا تسمہ باندھے حسین دوڑ کر آگے حسین دوڑ کر آگے گئے جھک کر حجت خدا نے فاطمہ کے لاڈلے نے رسول خدا کے وارث سے
جھک کر جوتے کا تسمہ باندھا. راوی کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا, فخرج من الخیام غلام کانہ شقت قمر, خیمے میں سے ایک ایسا بچہ نکلا کہ جس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح خوبصورت تھا. میں کہوں گا مولا جب دشمن کہہ رہا ہے کہ چاند کی طرح خوبصورت تھا تو ذرا ماں کے دل سے پوچھئے کہ کس طرح سے رخصت کیا. حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ یتیم بھتیجے کو کس طرح سے رخصت کیا, رونے کا سبب کیا تھا, غش کیوں آیا, کبھی حسن یاد آئے ہوں گے, کبھی ماں فاطمہ یاد آئی ہوگی. وہ قاسم ایک دفعہ گھوڑے پر بیٹھ کر گئے. مقتل میں آپ نے ازرق شامی کا قصہ پڑھا ہے نا, ازرق شامی آیا, اس کے بیٹے آئے, قاسم نے ایک ایک کو واصل جہنم کیا. بس اب حکم دیا گیا کہ دیکھو ہر طرف سے گھیر کر مارو, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے تلواریں چلی, یہ بچہ, یہ حسن کی نشانی, یہ یتیم ہے حسن مشتبہ, یہ ام فروا کا چاند. اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, گھوڑے سے زمین پر آیا. مقتل میں عجیب جملہ ہے, جو شہید گرتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا تھا. یہ بچہ حسین سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پکار کر کہا ارے میرے چاچا میری مدد کرو. ایک دفعہ حسین فحملا علی القوم کلیس الغضبان, حسین نے لشکر پر بپرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. خدا رحمت کرے عبد الکریم حائری پر. وہ فرماتے تھے جب حسین گئے نا, حسین کون ہے, مشکل کشا ہے, جب حسن کا یتیم بیٹا, حسین نے فرمایا یعز اللہ علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک. یہ جملے کا مطلب کیا ہے, یعنی بیٹا قاسم حر نے پکارا پہنچ گیا, مسلم ابن اوسجا نے پکارا میں پہنچ گیا, حر کے بیٹوں کے پاس پہنچ گیا, جب میرے بھائی کی یتیم نشانی نے مجھے پکارا تو حسین وقت پر نہ پہنچ سکا. ارے بیٹا قاسم تیرا چچا بڑا شرمندہ ہے کہ تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. اللهم كن لوليك الحجة حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار جن و لوگوں نے بھی جو دعا کی ہے, پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو پورا فرما. پروردگار جس بچی کے لیے اور جو مریض ہے ان دعا کی گئی, پروردگار شفا کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار جو یہاں کی خدمت کر رہے ہیں, پولیس رینجرز کے جوان, جتنے بھی لوگ افسران ہیں, جو بھی ادارے یہاں پر شامل ہیں, پروردگار ان کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے عطا فرما. پروردگار امام حسن کی بارگاہ سے ان کے یتیم بیٹے کی ازداری میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگار جس جس مومن مومنہ کو جو جو حاجت ہے, جو یہاں اس فرش اعضا پر بیٹھا ہے, پروردگار تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, پروردگار اس کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار امام زمانے کے زور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے انصار عوام میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سلوان بھیج دیں.